بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله اللهم الدائم على أعدائه ما دعا الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب رسانية ولادت تمام نورجت علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عليك آلاف التحية والثناء قرار داریم. امیدواریم که خداوند عیدی ما را معرفت بیشتر نسبت به حضرتش عنایت
کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عید میلاد حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد وعلى
محمد. ہمارے سامنے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اس عید کی عیدی ہمارے لیے یہی قرار دے دیں کہ ہمارے دلوں میں ان حضرت کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ کریں.
ہفتے گزشتہ ہمیں روز ہمیں یہ مرحوم بزرگوار مایا صد وصال به رحمت حق رفتن فاتحه ای بهشون خونده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بحث از تمام شدن این دنیا بود و ورود به اون عالم، یعنی این دنیا به عالم برزخ
گفتگو، اس عالم کے اختتام اور اس عالم میں ورود کے حوالے سے جاری تھی.
خب حالا ما که وارد اون عالم میشیم، چون دیگه اون مقدمات رو ذکر نمی کنم، میخوام به یه مطالبی بود. ما وارد اون عالم که میشیم، برخورد میکنیم با قوانین و مقررات و قواعدی غیر از اینا.
جب ہم اس عالم میں داخل ہوں گے تو جو قوانین اس عالم مادہ میں تھے، جن سے ہم آشنا تھے، وہ قوانین وہاں پر رائج نہیں ہوں گے، نئے قوانین ہوں گے. قوانین تکوینی، تو ان قوانین تکوینی جدید سے ہم روبرو ہو جائیں گے.
پہچان نمونہ سلام به چند نمونه در هفته قبل اشاره کردیم.
قوانین تکوینی کے اختلاف کے حوالے سے گزشتہ ہفتے میں گفتگو ہو گئی اور چار محل اختلاف کو ذکر کیا.
یکی این بود که زمین در این عالم محل پرورش گیاه و میوه و تا آخر، به خلاف رحم مادر که مرکز پرورش انسان.
بتا دیا کہ اس عالم میں، عالم طبیعت میں، انسان کی پرورش رحم مادر میں ہوتی ہے، جبکہ دانے، گٹھلیاں، بیج، ان چیزوں کی پرورش رحم زمین میں.
ولی قیامت مسئلہ عکس، یعنی دیگه رحم مادری نداری، خاک
لیکن جب قیامت میں ہماری پیدائش ہوگی تو وہاں کوئی ماں نہیں ہے جس کی رحم میں ہم پرورش پائے ہوں، بلکہ یہی مٹی ہے جس میں ہم جس سے ہم اٹھیں گے.
ترین علم واحد اصلی تکوین انسان و گیاہ چیز کا نام سے
یہاں ذی حیات موجودات کے حیات کا ذریعہ کو جس سے کہ پیدائش حیات ہوتی ہے وہ سیل ہے.
در قیامت اونی که واحد اصلی حیاته چیزی به نام طینت،
لیکن قیامت میں جس سے حیات وجود میں آ جائے گی وہ ہے طینت.
خیلی دارم میخواد این طینت رو این موقع بحث کنم، شاید 7-8 جلسه بحث داشته باشه، این موقع انشاءالله باید جداگانه بحث باشه.
بہت میرا جی چاہتا ہے کہ طینت پر گفتگو تفصیلی کی جائے، لیکن اگر اسی بحث کے دوران طینت پہ گفتگو کریں تو 7-8 جلسے اسی کے لیے چاہیے، تو بات بہت طولانی ہوگی. اس لیے خدا نے توفیق دی تو آئندہ کبھی جداگانہ طینت کے اوپر بحث کریں گے.
یکی از نظامات تکوینی در این عالم این است که ولادت ها تدریجی است، مردن هم تدریجی است.
یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر اس عالم میں، عالم طبیعت میں، پیدائشیں بھی تدریجی ہیں اور اموات بھی تدریجی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ساتھ انسان پیدا ہو جائے، یہاں کچھ انسان پیدا ہوتے ہیں کچھ مرتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے.
نسل بعد از نسل،
ایک نسل پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ منقرض ہوتی ہے، دوسری نسل آتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، تیسری نسل آتی ہے.
اما در قیامت یک جا یک جا همه در آن واحد برمیگردن.
قیامت میں لوگوں کی پیدائش تدریجی نہیں ہے، ایک ساتھ سب پیدا ہوں گے، یعنی از اول انسانیت سے آخر تک جتنے انسان تھے یہ سب قیامت میں ایک ساتھ پیدا ہوں گے.
چون از حضرت آدم حساب نکنید، قبل از حضرت آدم حساب،
از اول انسان جب ہم کہتے ہیں تو اس آخری آدم کو حساب نہ کریں، اس سے پہلے بھی کئی آدم گزرے ہیں.
ماں در چند شب قبل یہ روایتی رو من در خانه بغیر کنم برای وزیریه می کنم، تعجب آور حج قبل از آدم به الفی عام، به الفی سنه یا به الفی عام بوده.
ابھی کچھ دن پہلے حجاج کے لیے پروگرام خانہ فرہنگ میں تھا، آغا نے بہت اچھی گفتگو کی، اس میں ایک روایت بڑی واقعی حیرت آور کہ حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سے حج ہوتا تھا.
جی انہوں نے شاید یہ موقع دعا کنید ان مسئلہ خلقت رو بحث کنید، یعنی کئی میرسے دوست دارم رو بحث کنید. البته
دلچسپ موضوعات میں سے ایک یہ موضوع کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ مسئلہ خلقت، مسئلہ خلقت عموما اور خصوصا خلقت انسان، یہ اس پر بحث کرنی چاہیے کبھی.
چیز اس کے نیاز ہے، حالا چجور مشکل ہے. حالا چهارمین فرق نظاماتی بین این عالم و اون عالم از جهت تکوین این است که در این عالم هیچ پایدار نیست، از یک بوته گل گرفته تا انسان تا زمین تا کهکشان ها همه در حال تبدل و نمیدونم چه خبر اون بالا، چقدر سیاره نابود میشه، چقدر به وجود میاد. الان هم همین بساطه که ما خب این هم از اما در عالم آخرت نه، عالم پایداری و موندگاری و خلوده.
اچھا ایک اور فرق اس عالم کے قوانین تکوینی اور اس عالم کے قوانین تکوینی میں یہ ہے کہ یہاں کا قانون یہ ہے اس عالم کا کہ یہاں کسی شے کو بھی پائیداری حاصل نہیں ہے، یہاں تغیر ہے مسلسل. ایک پھول کے مثلا پودے سے لے کے انسان تک اور زمین سے لے کے آسمان تک اور کہکشانوں سے لے کے سیاروں سے لے کے تمام عالم میں تغیر ہے. پھر آغا فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس عالم بالا میں کتنے سیارے ہر روز وجود میں آتے اور کتنے معبود ہوتے ہیں. ایک سلسلہ ہے جو مسلسل جاری
ہے. پنجمین فرد تا اینجا رو این حفظه گفته بودیم الان 10 دقیقه وقتا متاسفانه گرفته شد و اینجا این باسه وقت
که یه 4 فرد تو پهله بیان ہوئے تھے یاد دلانے کے لیے ریکال کرنے کے لیے ذکر کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ متاسفانہ 10 منٹ اس میں لگ گئی کہ جبکہ میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ٹانک لگا دوں.
خب اما پنجمین فرد بین نظامات و ضوابط تکوینی این عالم با اون عالم،
پانچواں فرق عالم طبیعت میں اور عالم آخرت کے نظاموں میں،
در این عالم عناصر اولیه و مواد معدنی طبق نظریه متعارف همه مرده هستن، مردن جماد.
یہاں کے اس عالم میں جو عناصر اولیہ ہیں، اشیاء کے لیے جو بنیادی عناصر ایلیمنٹس ہیں، ان ایلیمنٹس میں کوئی زندگی نہیں پائی جاتی ہے، وہ مردہ ایلیمنٹس ہیں.
حالا این رو بپذیرید از من، چون یہ حرف بالاتر از این حرف هست کہ وہ متعددش نمیشه.
ایلیمنٹس کے حوالے سے اس سے بالاتر بھی ایک بات ہے، اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں. جو عمومی اور متعارف بات ہے وہ یہ ہے کہ ایلیمنٹس میں زندگی نہیں پائی جاتی.
آنچه که مواد معدنی در زمین وجود داره مرده است.
زمین میں جو بنیادی عناصر ہیں ان میں کوئی زندگی نہیں ہے.
بله، اونقدر از این مواد و عناصر اولیه که در مجرای حیات قرار میگیرن اونها زنده میشن. درسته. نرگوش کنید
که این عناصر میں سے جو کسی موجود زی حیات کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں ان میں زندگی آ جاتی ہے.
اگر این موجود مرده در مسیر حیات نباتی قرار گرفت میشه نبات.
یہ مردہ عناصر اگر کسی موجود نباتی کا حصہ بن جائے ہیں حیات نباتی آ جاتی ہے.
میشه بوته گندم، میشه بوته برنج، میشه بوته دالجات، میشه درخت انبه.
یہ کبھی گندم کا پودا، کبھی کسی پھول کا پودا، کبھی کسی مثلا فرق درخت کا حصہ بن کر ان میں حیات آ جاتی ہے، آم بن جائے مثلا.
اگر این عناصر و مواد مثل فسفور و کلسیوم و بعد نمیدونم آهن و روی اینج منیزیوم ایشتایی که در طبیعت وجود داره، اگر اینها در مسیر ارتباط با انسان قرار گرفت و جزء من شد یا حیوان شد، میشه حیات حیوانی.
یه عناصر فاسفورس، کلسیم، موریس طرح کے دیگر جو عناصر ہیں، یہ اگر انسان کے وجود کا حصہ بن جائیں، کسی حیوان کے وجود کا حصہ بن جائیں، تو ان میں حیات آ جاتی ہے اور وہ حیات حیوانی ہے.
اگر در وجود انسان قرار گرفت متکامل شد، میشه حیات حتی انسانی.
اگر انسان کے وجود کا حصہ بن کر اس میں تکامل پیدا ہو جائے، تو وہ تکامل یافتہ عناصر ممکن ہیں حیات انسانی بھی پیدا
کرے. همین مواد احیا شده معدنی بعد از مدتی میمیره دو مرتبه.
لیکن یہی عناصر کہ جو کسی ذی حیات کا حصہ بن گئے تھے، اس کی حیات ختم ہونے کے بعد دوبارہ ان کی موت ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے،
دوبارہ
وہی عناصر بن جاتی ہے.
بعد میگرده به طبیعت، میشود طبیعت مرده.
وہ پلٹ جاتے ہیں، پھر طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر وہی عناصر کی جو اصلیت تھی اسی میں پلٹ جاتے ہیں.
این تبدیل مرده به زنده، زنده به مرده، مرده به زنده ہی دارد اتفاق میفته.
یہ سلسلہ اس عالم میں ہے کہ مردہ زندہ میں تبدیل ہو جائے، زندہ دوبارہ مردے میں تبدیل ہو جائے، پھر وہ مردہ کسی اور شکل میں زندہ ہو جائے، زندہ دوبارہ مردہ ہو جائے. یہ ہے
ہم یہ آیے معلوم بشرا خوب کچھ کنید انجا دا. از مواد اولیه معدنی گرفته حیات پیدا میکنه، یا حیات حیوان نباتی، یا حیات حیوانی، یا حیات انسانی، دو مرتبه میمیره، حتی حیات ما که مبدل میشه به چی؟ خاک. عناصر. خب
یهی عناصر ابتدایی یا حیات طبیعی، حیات نباتی پاتے ہیں یا حیات حیوانی، اور ممکن ہے حیات انسانی بھی پائے، لیکن جب یہ نبات مر جائے، یہ حیوان مر جائے، جب یہ انسان مر جائے، تو اس کا جو جسم کے جو حصے بنے تھے، جو عناصر، وہ دوبارہ پلٹ جاتے ہیں، طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں.
یہ خود ایک ہی از آیات الہی ہے. کچھ
نہیں، یہ کس طرح کا تغییر اور تبدل کہ عناصر مردہ زندہ بن جائیں، پھر دوبارہ یہ عناصر زندہ مردہ بن جائیں، اس طرح کا یہ تغیر خود ایک آیات خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
پھر مردہ و زندہ شدن، قرآن در موارد متعدد، قرآن در موارد متعدد دارد، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها کذالک تخرجون. از یک ذره گرفته این قانون رو دارد. شما
قرآن میں متعدد جگہوں پر یہی مضمون موجود ہے کہ خدا مردے سے زندے کو نکالتا ہے، پھر زندے کو مردے میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے نشر ہے انسانوں کا، یعنی قیامت میں زندگی ہے، وہ بھی اسی طرح سے.
پس تبدیل مردے به زندے، زندے به مردے، همینطور ادامه داره.
بس یہ سلسلہ ہے جاری.
این از مقررات و نظامات تکوینی این عالمه.
یہ تغیر اور اس طرح کا تغیر اور تبدل اس عالم کے تکوینی نظاموں میں سے ایک ہے.
اما یادمون باشه وقتی میمیره دیگه شعور نداره. ها یادتون باشه کار بیشتری میاد.
اچھا یہ عناصر جب زندگی پائے تو جس طرح کی زندگی ہوگی اسی کے ساتھ متناسب شعور اسے حاصل ہو جائے گا، پھر جب یہ دوبارہ مر جائیں تو مرنے کے بعد شعور ختم. مردوں کے لئے کوئی شعور نہیں ہے اس عالم میں. ہاں اس عالم میں مرنے کے بعد کوئی شعور اس کے لیے نہیں ہے،
اما جہان آخرت ایک جہان متعالی و متکامل ہے.
لیکن عالم آخرت ایک کامل عالم ہے، ترقی یافتہ عالم ہے.
مرگ وجود ندارد.
اس عالم میں موت نہیں ہے، سرے سے موت نہیں ہے،
ہمیں زندہ ہیں. یک
موت نہیں ہے، نہ صرف انسان کے لیے، اس عالم میں جو بھی ہے اس کے لیے موت نہیں ہے، حتی ان عناصر کے لیے موت نہیں ہے.
ہر زندہ از نوعی از شعور و درک و ادراک برخوردار ہے.
سب چیزیں زندہ ہیں وہاں پر. جب سب چیزیں زندہ ہیں تو زندوں کے لیے خاص شعور ہے، وہ شعور ان کو حاصل ہے اس عالم میں،
و این شعور و درک و ادراک پرتوی از حیات است. اگر حیات نبود معنا نداره.
یہ شعور اور یہ ادراک ان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. زندہ ہیں جب تو شعور رکھتے ہیں.
این کره زمین که الان نگاهش میکنی مرده است، جماده.
کلی طور پر کره زمین، مجموعہ ایک جو کره ہے زمین کا، یہ کره زمین ایک مردہ ہے، اس لیے کہ جماد ہے.
ولی همین جماد مرده در قیامت تحولی پیدا میکند عجیب.
لیکن یہی مردہ کره قیامت میں ایک عجیب تغیر اس میں وجود میں آئے گا،
به تکامل میرسد، واقعیت ها رو درک میکنه،
تکامل تک پہنچ جائے گا یہ کره زمین، اور واقعیات کو درک کر سکے گا، سمجھ سکے گا.
به علاوه قادر است اون واقعیات مدرک را اخبار کند و خود سخنگو بشود.
اس کے لیے موت نہیں ہے، حتی ان عناصر کے لیے موت نہیں ہے.
ہر زندہ ہی از نوعی از شعور و درک و ادراک برخوردار ہے.
سب چیزیں زندہ ہیں وہاں پر. جب سب چیزیں زندہ ہیں تو زندوں کے لیے خاص شعور ہے, وہ شعور ان کو حاصل ہے اس عالم میں.
وہی شعور و درک و ادراک پرتوی از حیات است. اگر حیات نبود معنا نداشت.
یہ شعور اور یہ ادراک ان کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. زندہ ہیں جب تو شعور رکھتے ہیں.
این کره زمین, این کره زمین که الان نگاهش میکنی مرده است, یه جماده.
کلی طور پر کره زمین مجموعه ای تو کره زمین کا, یه کره زمین مرده ہے, اس لیے کہ جماده.
ولی همین جماد مرده در قیامت تحولی پیدا میکند عجیب.
لیکن یہی مردہ قرآن قیامت میں ایک عجیب تغیر اس میں وجود میں آئے گا.
به تکامل میرسد, واقعیت ها رو درک میکنه.
تکامل تک پہنچ جائے گا یہ قرآن زمین اور واقعیات کو درک کر سکے گا, سمجھ سکے گا.
به علاوه قادر است اون واقعیات مدرک را اخبار کند و خود سخنگو بشود.
اور جن واقعیات کو اس کره زمین نے درک کیا ہے ان درک شدہ واقعیات کو دوسروں تک منتقل کرنے کی قوت بھی اس میں آئے گی, یعنی وہ بول پائے گا, زمین بول پائے گی.
یومئذن تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها.
کہ اس دن زمین اپنی خبریں دے دے گی, اس لیے کہ پروردگار نے اسے ایک مرموز شعور عطا کیا ہے, اس شعور کے ذریعے سے وہ خبریں دے دے گی دوسروں کو.
از این آیه زدن پنبه این بیشعوری اشیاء استفاده میشه.
اس آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اشیاء بے شعور ہیں.
چون یومئذن تحدث اخبارها, معلوم میشه در این عالم خبرگیری میکرده, یه دونه جاسوس درجه یکه, و این وقت مشرب اهلای اهل عرفان اینجا پیدا میشه. کار به اینا نداریم, من نمیخوام اونطور بحث کنم.
خب که زمین شناسی کے حوالے سے الگ الگ مشرب ہیں, فلسفی کچھ اور کہتے ہیں, کلامی کچھ اور کہتے ہیں, عرفا کچھ اور کہتے ہیں. آقا ایک اشارہ کر کے پھر آپ روک رہے ہیں کہ عرفان کا جو میٹھا مشرب ہے, خوبصورت مشرب ہے, اس کی حقانیت اور سچائی یہاں ثابت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ زمین بے شعور ہے. زمین اس وقت بھی تمام خبروں کو اپنے پاس رکھتی ہے, درک رکھتی ہے, ان کو اخبار کو جمع کرتی ہے. یہ سب خبریں قیامت کے دن واپس کرے گی.
پس قیامت تجلی باطنی است به دستور خدا که ان ربک اوحى لها.
پس قیامت باطن کے تجلی کا دن ہے به حکم خدا.
یعنی جو کچھ داده می شود دستور داده که زمین بگو و می گوید,
حکم ہوگا زمین کہو.
چجور میگه؟
اس کی جو خبریں ہیں, جو کچھ بھی اس سینہ زمین پر جو کچھ ہوتا رہا ہے
چگونه می گوید؟
زمین بتا دے.
چگونه می گوید؟ چگونه می گوید؟ یک روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله, پیغمبر اکرم نشستن, مسلمان دور و برشون حلقه زدن, فرمود اتدرون ما اخبارها.
اس حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم تشریف فرما تھے اور اس کے اطراف میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر گویا ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو زمین کے حوالے سے کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟
قالوا اللہ ورسوله اعلم.
انہوں نے کہا کہ اصحاب نے کہا کہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں.
گفت به این که بدانید, نمی گوید آقا جنایت کرده, نه, اونچنان دقیق, اونچنان ریز اخبار میکنه. قال اخبارها ان تشهد على كل عبد و امه بما عمل على ظهرها ریز دقیق تقول عمل کذا و کذا یوم کذا و کذا
که زمین قیامت کے دن اس سینہ زمین پہ جس کسی نے جو کچھ بھی کیا ہے دقیقاً وہ خبر کس دن کس انسان نے کیسا کام کس طرح سے انجام دیا ہے دقیقاً بتا دے گی.
عزیزان من، برادران من، الان هم این زمین این دوربین مخفیشو گذاشته
کہ عزیز میرے عزیزو آپ یہ خیال نہ کریں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. اس وقت بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے مخفی کیمرہ ہے، یہ مسلسل ہمیں واچ کر رہی ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟
این تلویزیون ها بعضا دوربین مخفی دارن میرن، دوربین مخفی خدا، یکی از دوربین مخفی خدا همین زمینه.
کبھی کبھی سیکرٹ کیمرے ہوتے ہیں، کبھی لگا دیتے ہیں لوگوں کو واچ کرنے کے لیے. اس انسانوں کے پاس بھی ایسا ہے، تو یہ خدا کی طرف سے مخفی کیمرے ہیں.
روایت دوم مخیم رد بشیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظو علی الوضو، مسلمان حفاظت بر وضو کنید، دائم الوضو باشید.
دوسری روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اپنے وضو کی حفاظت کرو، یعنی ہمیشہ وضو کو اپنے ساتھ رکھو.
بخیر و اعمالکم الصلاۃ، بخیر و اعمالکم الصلاۃ،
اور تمہارے اعمال میں بہترین عمل نماز ہے.
و تحفظوا من الارض، هو موظف این دور منخفی باشید،
اور خیال رکھو کہیں تم مخفیانہ کوئی جرم انجام نہ دو، کوئی گناہ نہ کرو.
فانها امکم، این باز خیلی لطیفه این عبارت، اون زایش یک دفعه همه مخلوقات رو گفتیم، همینه دیگه. فانها امکم ولیس فیها احد یعمل خیرا او شرا الا وهی مخبرتون به، کوچکترین چیز رو اخبار میکنه.
اور یاد رکھو زمین پر چھپ کے جو تم گناہ کرتے ہو یہ چھپ نہیں جائے گا، اس لیے کہ زمین تمہاری ماں ہے، اور تم میں سے ہر کوئی اچھا کام کرے یا برا کام، قیامت کے دن یہ ماں اپنے اس بچے کی خبر خدا کو دے دے گی.
روایت دیگر یا مسئلہ میکنیم چون وقت طولانی میشه.
ایک اور روایت بھی ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ٹائم لگ جاتا ہے.
پس زمین خبر رسان است، دوربین مخفی است، جاسوس خدا.
پس زمین دو کام کرتی ہے، ایک مخفیانہ لوگوں کے اعمال کو محفوظ بھی رکھتی ہے، اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن جو کچھ اس نے حفظ کیا ہے وہ خدا کو بتاتی بھی ہے.
در قیامت نه تنها مجموع کره زمین زنده است، بلکه هر ذره ای از او نیز حیات داره. خوب گوش کنید اینا رو.
قیامت میں مجموعه کره زمین، یعنی پورے کره زمین کا یہ مجموعه ہی زندہ نہیں ہوگا، بلکہ اس مجموعه کا ہر ذره حیات پائے گا.
هر ذره ذی شعور دارای حیات.
جب ہر ذرہ زندگی رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر ذرہ شعور بھی رکھتا ہے.
ہر ذرہ از کره زمین، ہر ذرہ دارای درک،
کره زمین کا ہر ذرہ ایک ادراک رکھتا ہے،
خودش یک واحد زندہ است.
پس ہر ذرہ ایک الگ مستقل وجود رکھتا ہے،
همانطور که در دنیا سلول اینجوری،
جیسے کہ دنیا میں سیل کی کیفیت یہی ہے.
و چون چنین است که هر ذره ای از ذرات آدم، نگی پوست شده تم پوست شده تمام شد، استخونه می پوسته تمام میشه، گوشت تمام میشه، نگو اینا، هر ذره ای از این ذرات حیات دارن در اون
دنیا. از طرح سنا سوچو کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کا ہر حصہ گل سڑ کے ہڈیاں پاؤڈر ہو کے دنیا میں بکھر جاتی ہے اور ختم ہو گئی. ان ذرات میں سے ہر ذرہ قیامت کے دن باشعور ہو کے اٹھے گا.
ولذا جناب اسرافیل کہ در سور احیاء امیدہ میں,
اسی لیے حضرت اسرافیل یا سور احیاء کو پھونکے گا یعنی زندگی بخشنے والا سور پھونکے گا.
چون گفتیم چهار تا سور است در سور احیاء امیدہ میں ذرات زمین رو مخاطب قرار.
یہ آپ نے پہلے سنا ہے آواز سے کہ چار قسم کے سور پھونکے جائیں گے اور وہ جو سور احیاء ہے اس میں جب پھونکا جائے گا تو تمام ذرات زمین کو اس کے ذریعے سے زندگی دی جائے گی.
تعبیر جناب اسرافیل در سور احیاء خطاب به ذراتی که به چشم نمیان دیگه اینه
کہ جناب اسرافیل کا جو سور ہے اس کا خطاب ذرات عالم کے لیے, ان ذرات کے لیے جو نظر میں بھی نہیں آتے ان کے لیے اس طرح سے.
ایتها العظام البالیه, ای استخوانهای پودر شده نادیده, و اللحوم المنقطعه, ای گوشتایی که پوسیدی تو نابود شدی, لیقمن الی العرض علی الملک الدیان لیجازیکم به اعمال.
کہ اے ہڈی کے وہ ذروں جو پاؤڈر بن کے بکھر چکے ہوں اور اے وہ گوشت کے حصوں کے جو گل سڑنے کے بعد دنیا میں منتشر ہو چکے ہو, اٹھو اور ملک دیان کی طرف جاؤ اور اسے خبر دو کہ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کے حساب سے, تاکہ اس کا جزا اور سزا مل جائے.
جناب اسرافیل ذرات رو مخاطب قرار میده.
یہ سور اسرافیل میں پھونکنا کیا ہوا؟ پھونکنا یہ ہوا, یہ سور احیاء سے مقصود یہ ہوا کہ ذرہ عالم کو مورد خطاب قرار دے کر ان کو زندہ ہونے کا حکم دیں.
مقررات انچنین می شود, ضوابط انچنین می شود, تکمیل انچنین می شود.
اس عالم میں نظام ایسا ہوگا, اس عالم کا تکوین اس طرح سے ہوگا.
در این عالم درخت حیات نباتی دارد.
اس عالم میں درخت زندہ ہے, اس کی زندگی نباتی زندگی ہے.
درسته؟ ولی حیات همین درخت در اون عالم قوغایی از شعوره.
حیات نباتی بول تو نہیں سکتی ہے نا اس عالم میں, لیکن اس عالم میں درخت کو جو زندگی ملے گی وہ ایک عجیب زندگی ہوگی.
آنچنان درخت متکامل می شود,
اس عالم میں درخت ایسا تکامل پائے گا
که آنچه که در قلب تو میگذره درک میکنه, به گفتن نیاز نیست.
کہ انسان کے دل میں جو خیالات ہوں گے ان خیالات کو درخت پڑھ سکے گا.
و بعد قدرت این رو داره که در آن واحد همون شاخه‌ای که در خانه توست هر چی بخوای بهت بده.
قیامت میں درخت خوب غور کریں پر کو یہ شعور بھی ہوگا کہ آپ کے دل میں کیا خواہش ہے, اور یہ بھی اس میں توانائی ہوگی کہ جو آپ چاہیں گے وہی پھل آپ کو دے دے.
یک شاخ ہر چی بخوای تولید میکنه,
درخت کا ایک شاخ جو آپ چاہیں گے وہ دے دے. سیب چاہیں تو سیب دے دے, انگور چاہیں تو انگور دے دے, آم چاہیں تو آم دے دے.
ہر چی بخوای در اختیارت میگذره, در یک چشم به هم کمتر از چشم به هم داره. ساعت اونجا دیگه معنا نداره خیلی,
وہاں ٹائم چیز میں. یہاں پر مثلا پھل دینے کے ایک پھل ایک درخت سے پھل دیتا ہے, وہ پھل بھی ایک ٹائم میں مخصوص میں یعنی اپنے مخصوص پروسیس سے گزرنے کے بعد. وہاں ایسا نہیں ہے, نہ وہاں ٹائم کا مسئلہ ہے نہ وہاں ایک پھل والا مسئلہ ہے.
اینجا باید صبر کنی, ہی بری درخت انبر رو ببینی کی میرسه, یہ شریفہ رو نگاہ بکنی ببینی کی میرسے.
یہاں آپ کا جی چاہتا ہے آم کھانے کو, لیکن اب اس موسم میں تو آپ کو آم نہیں ملے گا, درخت آپ کو آم نہیں دے سکتا ہے. صبر کر لو, انتظار کر لو تک جون کے آخری ایام آ جائیں. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. جب آپ چاہیں گے درخت ادراک کرے گا, اس کو یہ چاہیے
بہشت کے میرسیم. میں بہت سے راجع پہ بہشت خواہیم گمجد مفصل بات میکنم. عن علی جن علیہ السلام و توبا شجرتون فی الجنه. خوب بشنید قول امیر المومن.
ہمارے امام اول سے یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ توبہ ایک درخت ہے جنت میں.
ما داریم مهاد بحث میکنیم چیز دیگه. اصلها فی دار نبی سلام الله علیه.
واہ واہ. آپ نے فرمایا کہ درخت توبہ کے حوالے سے بہت کچھ ہے کہنے کو, لیکن ہم معاد میں بحث کر رہے ہیں, لہذا وہ باتیں ہمیں پیش کرنی ہیں جو معاد سے متعلق ہیں, ورنہ توبہ کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ہم کو رہنے دیں. تو فرمایا کہ توبہ جنت میں پائے جانے والا ایک درخت ہے, اس کی جڑیں پیغمبر کے گھر میں ہیں.
این همون درختی است که قارصش خدا. بگم یه
خورده. یعنی وہ درخت ہے کہ جسے خدا نے اگایا ہے, اگانے والا کاشت کرنے والا خدا ہے.
قرصہ سبحانہ و تعالی بیدہ.
اور اس درخت کو اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے اگایا ہے بغیر وسیلے کے.
زمینی قرصم بیت رسول اللہ در ملاء اعلا.
ہاں, اور جس زمین میں اس درخت کو خدا نے اپنے ہاتھ سے اگایا ہے وہ زمین پیغمبر کا گھر ہے بھائی, ملاء اعلی میں, مدینے میں. ملاء اعلی میں جو پیغمبر کا گھر ہے.
آب شخور این درخت سے چشمہ.
اس درخت کو جس پانی سے سیراب کیا جاتا ہے وہ تین چشمے ہیں.
از زیر این درخت جاریش و این درخت از این سه چشمه آب میخوره, تسنیم و معین و سلسبیل.
که اسی درخت کے نیچے سے یہ تینوں چشمے بہتے بھی ہیں. اسی پانی سے یہ درخت مثلا زندگی پا رہی ہے, تسنیم, معین اور سلسبیل.
اینجا تا پیغمبر رو به معراج ببرن, پیغمبر اکرم از این درخت میوهی تناول کنه, بیاد نطفه طاهر و طیب زهرای مردیه منعقد بده.
آپ کو معراج میں لے جایا گیا اور آپ کو اسی درخت کا پھل دیا گیا کہ یہ درخت کھا لو, اس کے پھل کو لے لو, اور کچھ مخصوص دنوں تک ان کو روکنے کے بعد کہا گیا کہ یہ کھا لو آپ بھی اور حضرت خدیجہ بھی. اور اسی سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا کا وجود ہے. وجود جسمانی بھی اسی درخت سے ہے.
این درخت اسمش توبہ مستر توبہ یتیبو.
کیا اس درخت کا نام ہے توبہ. جو لوگ ادبیات عرب سے آشنا ہے وہ اس نام سے لطف اندوز ہوں گے. توبہ جو نام رکھا ہے بلا وجہ نہیں ہے. پاوا یقین وہ جو طیب طاہر پاکیزہ لطیف خوبصورت مزیدار ہو اسے کہتے ہیں درخت توبہ.
اسمش ہم خدا گذاشتے.
یہ نام بھی کسی اور کا رکھا ہوا نہیں ہے. اس درخت کا نام خدا نے رکھا ہے.
خدا امیر المؤمنین می فرماید توبہ درختی در بهشت تو خونه پیغمبر اکرم.
یه تھوڑی سی تشریح آقا نے بہرحال لطف فرمایا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اب اس روایت میں ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ درخت توبہ ایک درخت ہے بہشت میں اور اسے پیغمبر کے گھر میں اگایا گیا ہے.
ولیس من مؤمن الا وفی دوره غصن منها.
سبحان اللہ. واہ واہ. اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے گھر میں اس درخت توبہ کا کوئی شاخ ہے. جب محبت زہرا ہے تو شاخ بھی ہونا چاہیے.
لا تخطر علی قلبه
شهوت و شیئن الا اتاه به. همین که میل کنی او آورده.
کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا قیامت میں بہشت میں کہ جس کے گھر میں درخت توبہ کا کوئی شاخ نہ ہو. ہر مومن کے گھر میں درخت توبہ کا ایک شاخ ہوگا اور وہ مومن جیسا ہی کسی میوے اور کسی پھل کی خواہش پیدا کرے گا اس شاخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خواہش کو سمجھے اور فوراً عطا کرے.
از این روایت افضلیت نبی اکرم و جیرخواری خلق اولین و آخرین در بهشت به برکت نبی اکرم استفاده میشه.
اس روایت سے بہت خوبصورت استفاده کیا. اس روایت سے اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ اولین اور آخرین قیامت میں بھی جیرخوار پیغمبر ہیں، پیغمبر کے ذریعے سے کھا رہے ہیں.
آتش در این عالم طبق مقررات تکوینی خدا ضد حیاته.
ایک اور فرق عالم طبیعت میں اور عالم آخرت میں، یعنی قوانین طبیعت اور قوانین آخرت میں ایک اور فرق. یہاں پر آگ زندگی کے لیے مضاد ضد ہے، یعنی آگ زندگی کو ختم کر دیتی ہے.
به هر چیزی که برسه نابود میکن.
آگ میں جو بھی آ جائے وہ مور نابود ہو جاتی ہے،
یا تبدیل متحولش
یا نابود یا اس کے وجود کو تبدیل کر دیتے. مثلا لکڑی ہے تو اس کو خاکستر بنا دے.
مثلا شعور نداره.
اور یہاں عام طور پر یہ تاثر ہے کہ آگ شعور نہیں رکھتی ہے.
ولی چه کنیم که قرآن گفت یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم. اینا رو چه کار کنیم؟ حالا ما داریم اونطوری حرف میزنیم ما،
لیکن هم اس کے لیے کیا کریں کہ جب امر خدا اس آگ کو آیا کہ اے آگ ہمارا بندہ آیا ہے تمہارے پاس، اس لیے اب ٹھنڈی ہو جا اور سلامت بن جا ابراہیم کے لیے، تو درد کیا اور وہی ہوا.
یادتون باشه من با اون مسلک دارم حرف میزنم، ولی آخرش این مسلک حق رو خواهم دارم میگم. ما حق رو بعد دیگه این مسلک حق همینه که الان چه کنیم.
بله من مجبور هم که جو عام تصور ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کے حق بھی بیان کرنا پڑتا ہے. مسئلہ کے حق کوئی مسئلہ کے عرفانی
نہ عرفانی رو جس خیلی یا نارکونی بردن مسئلہ منا خیلی ظاہر اور بارد
اتنی دقیق اور بہت زیادہ عرفانی بھی نہیں، بہت سادہ بات ہے.
خب دوزخ در قیامت موجود زندہ است.
تو بہرحال یہاں پر عمومی تصور یہ ہے کہ آگ میں شعور نہیں ہے، آگ میں جو جائے وہ مر جائے، وہ نابود ہو جائے، لیکن قیامت میں آگ شعور رکھتی ہے اور جو اس میں جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے.
مثل شجره طوبا فرق نداره. بله و لذا بهش گفته میشه حلم تلعته فتقول حلم مزید.
جس طرح سے شجره طوبا زندہ ہے کسی اور مقام پر، شجرہ دقوم بھی زندہ ہے جہنم میں. جہنم میں وہ زندہ ہے درخت اور آگ کے ذریعے سے زندہ ہے، اسی لیے اس سے زندہ ہے. جب تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارا پیٹ بھر گیا، آپ کہے گی کچھ اور ہے حل من مزید، یعنی کچھ اور ہے میرے لیے.
در این عالم آتش ضد حیات ہے، به هر جنگلی برسه نابود میکنه. شما ببینید تو استرالیا کجا چقدر جنگل سوزی، چه بساطی تو کالیفرنیا اون جنگل سوزی عظیمی که اتفاق افتاد. آتش ضد حیاته.
اس عالم میں آگ زندگی کو نابود کرتی ہے، کسی جنگل میں آگ لگ جائے تو جنگل کا جنگل نابود.
اما در اون عالم یک بساط درست کرده خداوند، بساط جدید، بساط تکوینی جدید.
لیکن اس عالم کا قانون الگ ہے، وہاں پر آگ میں جانے والی شے نابود نہیں ہوتی.
یہ درختی به نام زقوم تو جهنم می روید، انها شجرتون تخرج من اصل جهنم. در اون ریشه آخر درجه جهنمه، اما می روید.
ایک درخت ہے زقوم اس کا نام ہے, اور یہ درخت ایسی ہے کہ اس کی جڑیں جہنم کے انتہا میں ہیں, تہ میں ہیں, لیکن یہ درخت زندہ ہے.
بس مجمع البحرین اینجا خیلی حرفه برای زقوم, بحث نمی کنیم. مجمع البحرین معنا کرده.
شجره زقوم کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے کہنے کو.
زقوم شجرتن تنبت فی قعر جهنم و اقسامها ترفع الى درکاتها. همچنانی که گوش کنید, اون درخت طوبا شجرش پخش شده, زقوم هم اینجنیده.
بہت خوبصورت اشاره ہیں اهل فهم کے لیے کہ جس طرح سے درخت طوبا ہر اهل جنت مؤمن کے گھر میں ایک شاخ رکھتا ہے, اسی طرح سے درخت زقوم ہر اهل جہنم تک رسائی رکھتا ہے.
اون وقت کہ ابی جر شنید که یه آیه آمده میگه انها شجرتون تخرج من اهل الجحیم من اصل الجحیم, بنا کرد بازی در آوردن که عجب ان محمدن تزعم ان النار تنبت شجره و النار تخرج شجره.
یه آیه جب نازل ہو گئی شجره زقوم کے حوالے سے کہ یہ درخت ہے کہ جو جہنم کی تہ میں اس کی جڑیں ہیں, اور یہ خبر ابو سفیان تک پہنچی تو اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, ارے محمد یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو آگ زندگی کو ختم کر دے گی, یہ کس طرح سے اس آگ کے اندر سے کوئی درخت ہوگی.
ابو جہ محصور در این جہان طبیعت ہے, بعد از این جہان رو نمیتونه ببینه علی القاعده,
اور اس کا یہ اعتراض ہر وہ انسان کرے گا کہ جو اس عالم طبیعت میں محصور ہو, جو اس عالم طبیعت سے باہر نہ جا سکتا ہو, اس کے دل میں یہ اعتراض آنا چاہیے. لیکن جس کی نگاہیں کسی اور عالم کو بھی دیکھتی ہیں, اسے معلوم ہے کہ حقیقت آتش جہنم کیا ہے اور شجر زقوم کیا ہے.
الانم بعضی همین طورن, باور کنی الانم بعضی همین طورن.
اب بھی بہت سارے لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں جیسے ابو سفیان سوچتا تھا.
بعضی از مسلمان هم عملا همینو میگن,
بعض مسلمان بھی پریکٹیکلی ایسے ہی ہیں, عالم طبیعت سے باہر نہیں گئے,
ولی قرآن از نظام تکوینی دیگری خبر میده.
لیکن یہ نتیجہ ہے قرآن سے بے خبری کا. اگر قرآن سے آشنا ہوں تو قرآن ہمیں ایک اور عالم کے کسی اور نظام تکوین کی خبر دے رہا ہے.
آتش زندہ است, جہنم زندہ است.
آگ زندہ ہے,
شعور داره, درک داره,
اور آگ اور جہنم شعور رکھتے ہیں.
اونجا میدانه باید شکار کنه.
آگ کو پتہ ہے کہ کسے کتنا جلانا ہے.
نه اونچنان می سوزاند که خاکستر شود.
آتش جهنم جن بندوں کو جلاتی ہے وہ اس طرح سے نہیں جلاتی ہے کہ ان کا وجود نابود ہو جائے.
نه می سوزاند چاہیے
ایک حد پر جلاتی ہے.
نه باید بمیری, مردن در اینجا نیست.
اس لیے کہ آخرت میں تو موت نہیں ہے نا.
خاکستر شدن در اینجا نیست,
وہاں راک بڑھنا نہیں ہے.
اونچنان حساب شده و دقیق محاسبه کمی کنه جهنم که تا کجا بسوزونه راحت کنه, بسوزونه راحت کنه,
که جهنم اپنا کام بالکل حساب کتاب کے ساتھ کرتا ہے. اور آگ جهنم کی آگ بھی نہ اس طرح سے جلائے کہ اس کا وجود نابود ہو جائے, اتنا جلاتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور اس کو عذاب ہو.
انسان ها نیست در آخرت همین طورن, اونها از یک درک متعالی برخوردارن. تنها جهنم که اینطور نیست, بهش که اینطور نیست, توبا که اینطور نیست, من و تو هم همینطوریم.
خوب قول کرد آل فرمایا که وہاں پر اس عالم میں جانے کے بعد یہ تمام چیزیں ان کے شعور اور ان کے درک میں ترقی ہوگی. درخت اس کے شعور میں ترقی, زمین کے شعور میں ترقی, جہنم کے شعور میں ترقی. اگر ایسا ہے تو انسان کا شعور کیسا, یہ بھی ترقی کرے گا یقینا.
ببینید
مثال بچه در رحم مادره، بهش میگن آقا میری تو این دنیا نمیدونی چه خبره، این تو نشسته تکونم نمیخوره، وقتی هم که میارندش این طرف جیغ و دادش برن میشه چرا منو جدا کردی.
ایک مثال آقا نے دی، اچھی مثال ہے کہ شکم مادر میں محصور بچہ کہ جو بالکل ہی بند حالت میں ہے، اسے اگر آپ بتا بھی دیں کہ تمہیں نہیں معلوم تم کہاں پہ بیٹھے ہو، ایک اور عالم ہے، اس عالم میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، وہ بہت وسیع عالم ہے،
از اینجا میخوام ببرم شما عالم
اور تمہیں یہاں سے منتقل کر کے وہاں لے جایا جائے گا.
از مادر که میاد جایی بساطی نظاماتی هست، قواعدی هست، ضوابطی هست،
تو وہ بچه اس عالم میں تو نہیں سمجھ سکتا ہے اس عالم کو، لیکن جب یہاں آتا ہے اور یہاں کے نظام سے آشنا ہوتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا وسیع عالم ہے.
از این عالم به عالم برزخ که میره باز نظامات جدید میبینه.
بالکل اسی طرح سے جب انسان اس عالم سے عالم برزخ میں جائے گا تو وہاں جانے کے بعد اسے پتا چل جائے گا کہ وہاں کا نظم کچھ اور ہے، سسٹم کچھ اور ہے.
اما از عالم برزخ به عالم قیامت چی میره، اون هم مثل رفتن از رحم مادر به این دنیا یا بالاتر.
لیکن جب عالم برزخ سے عالم آخرت کی طرف جائے گا تو وہ بھی ایسا ہے کہ جیسے رحم مادر سے اس دنیا میں آنا یا اس دنیا سے برزخ کی طرف جانا، بلکہ اس سے بھی بالاتر ہے، یعنی وہاں کا تفاوت اس سے بھی زیادہ ہے.
لذا پیغمبر فرمود الناس نیام اذا ماتن تبه، مردم خوابن.
اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو ہوش میں آئیں گے.
انسان خواب زندہ،
ہاں ہوش میں آئیں گے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی دنیا میں ہیں تو اس عالم کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں، جب وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا.
انسان خواب زندہ،
تو جو آدمی سویا ہوا ہوتا مرا ہوا نہیں ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے،
خون در عروقش جاری ہے
اور اس کے رگو میں خون جاری ہے،
ریش تنفس میکنه
اور اس کا پھیپھڑا کام کرتا ہے،
معدہ و کبدش فعالیت داره
اور اس کا معدہ بھی اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہوتا ہے،
دست و پا تکون میخوره،
ہاتھ پیر اپنا کام کرتے ہیں،
خور و پف میکنه،
کھاتا پیتا ہے اور اس سے متعلق جو کام ہے وہ انجام دیتا ہے.
ولی عزیز من بین آدم خواب و آدم بیدار خیلی تفاوته.
تو یہ خوابیدہ انسان بھی یہ اثر رکھتا ہے، لیکن ایک
در حالت خواب عقل و ہوش نیست،
لیکن خوابیدہ انسان اور بیدار انسان میں فرق ہے، در این حال ہی اس کے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں لیکن فرق ہے،
عقل و ہوش نیست.
جو سویا ہے وہ شعور اور ادراک فعلی طور پر نہیں رکھتا ہے،
درک و شعور نہیں،
درک نہیں رکھتا ہے، شعور نہیں رکھتا ہے،
دید و شنید نہیں،
نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے،
تمیز خیر و شر نہیں،
خیر و شر میں تمیز نہیں دے سکتا،
شناخت صلاح و فساد نہیں،
صلاح و فساد کی شناخت نہیں رکھتا ہے.
مقداری از قوای ظاہری و باطنی هم که تعطیل میشه،
اور کچھ قوای ظاہری اور کچھ قوای باطنی بھی فی الحال کام نہیں کر رہے ہوتے جب وہ سو رہا ہے.
درست ہے نا، در خواب پا میزنه، چیزی رو میریزه، دست میزنه، نمیدونم چه میشه، داد میزنه، بلند میبینی و چی کردی میگه نمیدونم.
سویا ہوا انسان کبھی اپنا پاؤں پھیلاتا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں گر جاتی ہیں، ہاتھ اس طرح سے مارتا ہے، کچھ مثلا کچھ اور ہو جاتا ہے، اس سے خبر نہیں ہے.
این انسان خواب نفس کش که خیلی از اعضا دوارش کار میکنه، اما که بیدار میشه چشما رو میمارونه، عجب بسادیه چطوریه. بله، درک و شعور شروع میکنه کار کردن،
که یه انسان جو سویا ہوا ہے اسے تو پتا نہیں ہے کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، جب وہ بیدار ہو کے آنکھوں کو مل کے دیکھنا شروع کرتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کیا ہے.
تفاوت حیات دنیوی با برزخ این چنینه و تفاوت برزخ با اون عالم این چنینه.
جس طرح سے اس عالم میں موجود انسان سویا ہوا انسان ہے نسبت پہ انسان برزخ کے کہ وہاں جا کر دیدار ہوگا، برزخ اور آخرت کا بھی یہی حال ہے کہ برزخ نسبت پہ آخرت بے خبر ہے، اور جب آخرت میں جائے گا تو ہوشیار ہو جائے گا، یعنی اتنا شعور کامل ہو جائے گا.
برزخی ها شعور کامل ندارن، ادراک مطلق ندارن، محدوده.
برزخیوں کا شعور بلے کہ دنیا اس عالم طبیعت کے نسبت بڑھ جائے گا، لیکن عالم آخرت کے نسبت بہت محدود ہے. جب وہی لوگ برزخ سے عالم آخرت میں جائیں گے تو ان کا شعور کئی گنا بڑھ جائے گا.
اونجا یہ بساط دیگری است، اونجا کل پرده ها پاره میشه.
وہاں کوئی حجاب سے مقصود ہے رکاوٹ، کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں ہے.
هیچ چیزی معنی دیده انسان نیست، با شهود انسان همین چیز رو میبینه.
انسان کسی چیز کو دیکھنا چاہے نو در و دیوار رکاوٹ ہوں گی، نہ کوئی اور چیز رکاوٹ.
در عالم آخرت به امر الهی سطح آب برداشته میشن.
آخرت میں به امر خدا تمام حجابات برطرف ہو جائیں گے،
غفلت ها زائل میشن
اور انسان غافل نہیں ہوگا، غفلت ختم ہو جائیں گی.
قدرت دید نافذ میشود،
اس کی بینائی کی قوت بہت تیز ہوگی.
وقت دیگه با ملائکت اللہ سر یہ سفرے میں نشینی،
تب انسان اتنا بلند ہوگا کہ فرشتوں کے ساتھ رہ سکے گا.
در کنار انبیائی
اتنا بلند ہوگا کہ انبیاء کے ساتھ وہ رہ سکیں گے.
چیزی مانے تو نیست،
کوئی رکاوٹ ختم.
ستری، حجابی، دیواری، ملعی در کار نیست.
کوئی ستر، کوئی حجاب، کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہوگی.
اما ما و برزخیان از اون عالم غافلیم.
لیکن جب تک اس عالم میں ہم گئے نہیں ہیں، چاہے ہم دنیا میں ہوں یا برزخ میں، وہ حالت ہم میں پیدا نہیں ہوتا.
و این آیه رو ببینید چه زیباست، لقد کنت فی قفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. امروز چیز میبینی، پرده ها برداشته شده.
اس سے پہلے تم غفلت میں تھے اور ہم نے تمہارے حجابات کو ہٹا لیا، اب تمہاری بینائی بہت تیز ہو گئی ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ.
لقد كنت في قفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اینجا اما این همه ی حرف نیست، مسئله عمده رو میخوایم امروز بگیم انشاءالله.
اچھا، یہ ایک اور فرق اس عالم میں اور اس عالم میں جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا.
تمام فرق اینجا،
سب سے مهم فرق اور اہم فرق یہ ہے،
مسئلہ این است کہ این موجود دوپا وضعیتش در اونجا چطوره.
ہاں، یہ انسان اس عالم میں جائے گا تو یہ کتنا تکامل پائے گا.
آدمی در این دنیا هر چه که باشد، خوبصورت دیو سیرت، فرشته خو ظالم صفت، متجاوز متعدی انسان عالی،
اس دنیا میں جو انسان ہیں چاہے وہ خوب سیرت ہو بد سیرت ہو، دیو صفت ہو یا فرشتہ صفت ہو، اس کی طبیعت میں نرمی ہو یا سختی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ظالم ہو یا عادل اور منصف ہو، سب ایک جیسے رہتے ہیں.
کرامات اخلاقی، سجایای انسانی پیدا نیست.
غور کریں، جو اخلاقی مکرمتیں ہیں، انسانی اقدار ہیں، جو نفس کی شرافتیں ہیں، وہ کوئی نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں اس دنیا میں.
بله، بعضاً ما از اعمال بعضی خوبی ها رو میفهمیم، این هم از بیرونه، نه از خودش و درونش. ها، نه جلوات اوست.
ها، हाँ हम अच्छे इंसानों की अच्छाइयों को देख सकते हैं, लेकिन खुद अच्छाइयों को नहीं, अच्छाइयों के आकार को, अच्छाइयों के जन्मों को, यानी वो जो अंदर अच्छा है,
आसार करामतन, आसार सीरत खूबन, आसार तआली इंसानन,
जो सिफात हमीदा रखने वाला शख्स, मकरमत अखलाकी रखने वाला शख्स, हुस्न बातिन रखने वाला शख्स, उसके आमाल और अफाल किसी और तरह के होते हैं। उन अफाल और आमाल के जरिए हम समझते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन खुद उस हुस्न बातिन को हम इदराक नहीं कर सकते हैं।
در این عالم باطن ها تجلی ندارد.
یهان باطن هیدنه، مخفیه همیشه. کسی با نظر نمی آید.
مگر اینکه ممارستی باشه از اعمال رو بفهمیم چه خبره.
باطن کو هم آثار کے ذریعے سے پتا چلا لیتے ہیں کہ اس کا باطن ایسا ہوگا، لیکن باطن کبھی ڈائریکٹ باطن کو اتنا نہیں دیکھتا.
یا انسان صدوق بیاد خبر بده.
یا مثلا پیغمبر اور اولاد پیغمبر جیسی معصوم ہستیاں ہمیں خبر دیں کسی کے بارے میں، تو اس کے ذریعے سے پتا چل جائے گا کہ یہ ایسا ہے.
ولیکن خوب و بد، زشت و زیبا، خائن و غیر خائن، از جهت صورت مثل هم، دست داره، پا داره، چش داره، بعضی از اونها خیلی قشنگ هم هستن.
ہاں بد سیرت، خوب سیرت، نیک طبع، مثلا بد طبع جتنے بھی انسان ہیں وہ حسن ظاہر کیسے ہیں، ان کے باطن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے.
هیچ وقت باطن ها به ظاهر سرایت نمی کنید. البته فعل جمله این بچه های قرآنی رو دیدید؟ من وقتی انسان می بیندشون احساس میکنه یک آره حالا با بمونه این حرف کار بهش نداریم، اما در قیامت باطن ها ظاهر میشه.
یه جو آقا فرما رہے ہیں کہ باطن نظر نہیں آتا ہے، یہ ایک عام نگاہ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ جو خاص نگاہیں ہیں وہ باطن کو بھی دیکھتی ہیں، وہ استثنائی چیزیں الگ ہیں، تو وہ عام طور پر باطن نظر نہیں آتا ہے، لیکن قیامت میں باطن جلوگر ہوگا.
یعنی تو بگم تو شکل ظاہری همون شکل باطن،
کیا بات ہے،
دو تا شکل نداری.
یعنی قیامت میں انسان کی صورت وہی سیرت ہوگی، جو باطن ہے وہی ظاہر ہوگا.
یعنی دیگه صورت تو نیست. بلده خیلی آدم نمیشناسه مولا.
اسی لیے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نہ پہچانے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہ پہچانے، اس لیے کہ جو دنیا میں وہ جس شکل کے ساتھ نظر آیا تھا وہ اب باقی نہیں ہے، وہاں اس کا جو باطن ہے وہی صورت بن گئی ہے.
باطن ظاہر میشے،
باطن جب ظاہر ہو جائے،
نہانہا آشکار میشے،
جو مخفی ہے وہ آشکار ہو جائے.
ہر فرد به شکلی که خودش با در باطن ساخته او به محشر میاد.
ہر فرد نے اپنے باطن کو دنیا میں جیسے بنایا ہے، قیامت میں وہی باطن اس کی صورت بن جائے گی اور اسی صورت سے باہر آئے گا.
بلیزان امام صادق فرمود که یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. یادتون باشه حشر قیامت هر انسان به نیت اوز، نیت محشور میشه، شکل حقیقی تو همون نیتته.
اسی لیے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ قیامت میں لوگ ان کی نیتوں کی صورت میں ظاہر ہوں گے، یعنی اس کی نیت جیسی ہوگی اس کی صورت ویسی ہوگی. نیت باطن ہے نا، نظر آنے والی چیز نہیں ہے.
ان کسی کے منافقانہ حرکت میکنے شکل شکل نفاقی اچھی شکلیے نمیکنے.
جو شخص منافقانہ سوچ رکھتا ہے اس کی صورت قیامت کے دن منافقانہ ہوگی.
اون که ریاکارانه عمل میکنه چیز دیگه می،
جو مثلا لوگوں کو اچھا نظر آنے کے لیے اچھائیاں انجام دیتا, باطن تو بہت خراب ہے, ریاکارانہ کام کر رہا ہے, اس کی صورت قیامت کے دن اسی طرح سے مکروہ صورت میں ظاہر ہو.
بعضی از افراد هستن که با باطن افراد همونی که در قیامت مشهور میشه این عالم میکنه.
یه وحی استثناء تھا جو میں نے بریکٹ میں بتایا تھا کہ یہ جو بات ہے کہ دنیا میں باطن نظر نہیں آتا ہے عام بھی آنکھوں کے لیے, ورنہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کی بینائی رکھتے ہیں.
میں دیدم برسی دیدم
آبا فرماتے ہیں میں ایسے افراد سے مل چکا ہوں.
من کسی رو دیدم
ایسوں کو میں جانتا ہوں کہ جو باطن کو دیکھتے ہیں, یعنی ان کی نظر میں ان کی جو دوسروں کی جو باطن ہے وہی جل بغیر ہے.
ان آقا نقل میکرد که پول نداشتم برم غسل بکنم, برخورد کردم بهشون پول بهم نمیدن, گفت انسان بد جنو برم
یا الله
برو
که
نیت میکنم
که دیکھیے خوب غور کریں. ایک بزرگوار سے ملاقات ہو گئی کسی طالب علم کی, اور بزرگوار نے اس کو دیکھا اور کہا کہ جنوب کی حالت میں نکلنا اچھا نہیں ہے, تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ لو پیسے اور جا کے غسل کر. یعنی باطن کو دیکھا.
اینجا دو تا مبحث ما داریم, یہ مبحث تجسم اعمال, یک مبحث ظهور باطنه. اینو مخلوط میکنم معمولا. من خیلی هم گشتم که ببینم کسی تفکیک کرده این دو چیز. شاید امروز دو سه ساعت من گشتم ندیدم کسی تفکیک کنه. البته گشتن منم کامل نبوده.
قیامت که حواله سه دو بحثیں جدا ہیں جو عام طور پر لوگ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے ہیں اور مخلوط کرتے ہیں. ایک بحث ہے تجسم اعمال, جو انسان یہاں انجام دیتا ہے جو بھی کام, وہی قیامت کے دن اس کے لیے مجسم ہو کر جنت اور جہنم بن جائے. ایک بحث یہ ہے. دوسرا جو ہے وہ باطن اس کے لیے ظاہر ہونا, جو باطن ہے وہی اس کی صورت بن جاتی ہے, یہ دوسری بحث ہے. عام طور پر ان دونوں کو مخلوط کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو جدا کرنے کی تلاش کیا کہ کوئی ہے کہ جس نے اچھی طرح بحث کی ہو, مجھے نظر نہیں آیا. اور میں نے خود حد تک تلاش کیا ہے, وہ تلاش بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کامل نہیں ہے.
تلاش قطعاً دو تا بحث کرنے کی بحث کرنے. خب به یه آقای گفتم آقا بیا بریم خدمت فلانی, گفت نمی. گفتم برید خدمت بدن,
گفت نمیام. آقا نے کہا کہ میں نے ایک صاحب سے کہ آشناؤں میں سے تھے, ان سے کہا کہ ہم دونوں فلاں صاحب کی خدمت میں جائیں. کہا میں نہیں آتا, منع کیا آنے سے. میں نے اصرار کیا, بھائی وہ اتنے اچھے انسان ہیں, اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا, جانا چاہیے. تو کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ برے ہیں, وہ اتنے اچھے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے. کہا کہ میں ان کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کس درجے پر ہیں اور اپنے آپ کو بھی جانتا ہوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کے سامنا نہ
کروں. اچھے بوزی نہیں آمد. خب حالا این مسئله در روایات هست, این مسئله در روایات هست و بعضی رو ائمه طاهر نشون دادن.
روایات میں اس کی طرف اشارے ہیں اور بعض مواقع پر ائمہ علیہ السلام نے باطن دکھایا بھی ہے بعض جگہوں پر. ایسی حج کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ کتنے سارے حاجی ہیں, تو حضرت نے دکھا دیا کہ اصلی حاجی کتنے ہیں.
روایت چیست در محاسن محمد ابن حسن صفار نقل کرده؟
محاسن برقی میں ایک روایت ہے محمد ابن حسن صفار سے منقول ہے.
علی ابن ابی حمزه بطائنی,
انہوں نے علی ابن حمزه بطائنی سے نقل کیا ہے.
حالا علی ابن ابی حمزه بطائنی چه باشه کار بهش نداره, انہوں نے یہ روایت دا.
علی ابن حمزه بطائنی روات میں سے کس طرح کے راوی ہیں, اور بحث سندی میں نہیں کرنا چاہوں گا, بحث رجالی نہیں کرنا چاہوں گا.
ان ابی بصیر
کہ ابی بصیر علیہ السلام سے اس نے ابی بصیر سے اس نے نقل کیا جو امام جعفر صادق کے
شاگرد. ابی بصیر نابینا ہوتا.
ابی بصیر یعنی بصیر کا باپ, بینا کا باپ, ان کی کنیا ہے.
حالا شاید از این روایات بشه بچش رو فهمید. ظاهرا تا قبل از این روایت ابو بصیر ملقب به ابی بصیر نبوده. ظاهرا این که استفاده میشه.
ابی بصیر امام صادق کے شاگرد ہیں, باصحاب روایہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو کم و بیش شناخت ہوگی. ابی بصیر نابینا تھے.
میگه من با حضرت صادق سلام اللہ علیہ در محضر ایشون به حج مشرف شد.
ابو بصیر کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ شرف حج پایا.
خب کنار حضرت بودم در حال طواف میکردم. معلوم بود که خیلی جمعیت ہے.
میں حضرت کے پہلو میں تھا اور ہم دونوں طواف میں مشغول تھے.
گفتم جوہر تو پیدا گرم رسول اللہ جانم به قربانه فرزند پیغمبر. یغفر الله لهذا الخلق. خدا همه این جمعیت که آمدن مکه میبرد.
ایام حج ہیں اور مناسبت بھی ہے کہ ابو بصیر نے امام صادق سے ایک سوال پوچھا اور وہ یہ تھا کہ میری جان تم پہ قربان ہو اے حضرت ابو عبداللہ, کیا خدا ان تمام مخلوق کی بخشش کرے گا؟
یہ حضرت کی حرفی رو بمین زدن تعجب آور.
حضرت نے ایک بات کی. ابو بصیر کہتا ہے کہ میرے لئے تعجب آور کی ہوگا.
ابو بصیر اکثر افرادی که دارن دور بیت حق میگردن میمون ها و خوک ها هستن.
ابو بصیر اس خانه خدا کے گرد حالت گردش میں جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر بندر اور سور ہیں.
اونا دارن میگردن. چی میگی تو؟ یغفر الله لهذا الخطر.
حاجی ہو تو خدا باپ معاف کرے گا نا, لیکن سور کو تو معاف نہیں کرے گا. یہ تو سور ہیں.
ابو بصیر میگه من به حضرت کنم به من نشون میتی.
ابو بصیر
من میبینم.
یہ ذہن میں رکھیے ابو بصیر نابینا ہے. ہاں ابو بصیر نے امام جعفر صادق سے سوال فرمایا پوچھا کہ مولا کیا آپ مجھے دکھائیں گے کہ یہ کیسے ہیں, کون کیا ہے؟
میگه حضرت تکلم به کلماتی فرمودن دارن کلمات یادش نیست که حضرت دعایی کنده چیزی گفته فراموش کرده.
حضرت نے کچھ کلمات اپنے زبان مبارک پہ جاری کیے. یہاں بریکٹ میں آغا نے فرمایا کہ ظاہراً ابو بصیر کو وہ کلمات یاد نہ رہے یا نہیں سنے, ورنہ وہ کلمات کو نقل کرتا. کلمات نقل نہیں ہوئے کہ امام نے کیا کون سے کلمات زبان پر جاری کیے. اس نے بس اتنا کہا کہ کچھ کلمات یا یہ کہ ابو بصیر مصلحت نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کلمات نقل کرے. ہاں یہ بات بھی بہت قریب ہے کہ ورنہ اگر وہ نقل کر دے تو ہر کسی کو وہ کلمات مل جاتے اور ہر کوئی ایسا کرنے لگتا. اس نے نقل نہیں کیا.
حضرت دست خودش رو چشم میں کشید.
اس کے بعد حضرت نے اپنا دست مبارک ابو بصیر کے چہرے پر پھیرا.
به من نشون دادو حالا همی زور ببین.
کہا آپ دیکھو.
دیدم عجب همه همونش که حضرت فرمو.
میں نے دیکھا کہ واقعیت اسی طرح ہے. بہت کم حاجی
ایام حج چه این روایت رو باید خون.
حج کے ایام ہیں. مناسب ہے یہ روایت.
وحشت کردم.
ابو بصیر کہتا ہے کہ میں وحشت زدہ ہو گئے اس حالت کو دیکھ کے.
دو مرتبہ فرمود ببین.
پھر حضرت نے فرمایا آپ دوبارہ دیکھیں.
خیلی مضطرب شد. عجب بساطی
است. کہتا ہے کہ میں کانپنے لگا اس کیفیت کو دیکھ کر.
و حضرت در اینجا یک بشارت داده. این بشارت عجیبه.
یہاں پر حضرت نے ایک بشارت دی.
فرمود یا ابا محمد انتم فی الجنت تحبرون, اما شما تو بهشت مسرور رو خوشحال و سلحال نگران نباید.
وہ بشارت یہ تھی کہ اے ابو بصیر اما آپ لوگ بهشت میں خوشحال اور مسرور ہوں گے.
یارا زحمت باشه. و بین اطباق النار
تطلبون ابا بصیر، میگردن دنبال شما همین رفیقایی که تو مدینه دارید، بگرد تو جهنم که پیدا تون کنن، اصلا اونجا یافت نمیشید شما.
ابو بصیر، یهی مدینه میں آپ کو جاننے والے جو لوگ ہیں وہ خود تو جہنم میں ہوں گے، لہذا آپ سے ملاقات کے لیے آپ کو جہنم میں ڈھونڈیں گے لیکن آپ انہیں ملیں گے نہیں.
خب ان ایک روایت، ان روایت ادامہ اندر رہا
اور حصہ بھی ہے لیکن وہ آنے نقل نہیں کیا.
روایت دیگر رو شہراشوب در مناقب نقل کرده.
ایک اور روایت ہے اس کو ابن شہراشوب نے المناقب میں نقل کیا.
اون همون ما اکثر الحدید و اقل الزجید، اون همون روایت ہے، اون تا عبارت ابن شہراشوب و اعظم الزجید، ما اقل الحدید و اعظم الزجید
کہ ابن شہراشوب کی عبارت میں اکثر نہیں ہے اعظم ہے. یہ روایت آپ نے سنی ہے کہ کتنے حاجی ہوں اور کتنا شور ہے ان کا.
عبارت ہی ما اکثر الحجیج و اعظم الرجیج،
کتنے زیادہ حاجی ہیں اور کتنا بڑا شور ہے لبیک کا.
درست ان رکوب بس حضرت نے سنی ہے،
وہاں پر بھی حضرت نے کہا کہ نہیں زیادہ حاجی کہاں ہیں، اور جتنے حاجی تھے وہ حضرت نے دکھا دیے.
روایات استفاده می شود کہ حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین در همین دنیا حقیقت باطنی افراد رو به بعضی ها نشون دادن.
بس متعدد روایات ہیں، یہ تو بطور نمونہ ایک دو روایتیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں، بہت ساری روایات ہیں، متعدد روایات ہیں کہ ائمہ نے مختلف مواقع پر باطل دکھا دیا ہے.
ایک داستان رو آقای نقل میکنه، من براسمی من همین اخیراس
کچھ اہل باطن سے ایک واقعہ آپ نقل کرنا چاہتے ہیں نام دیدے بغیر.
کسی بود اهل مراقبه بود، اهل محاسبه بود، اهل مداقه بود.
ایک صاحب جو اهل مراقبه کا پابند، اپنا محاسبه کرنے والا اور اهل دقت تھا،
رفته بود مشرف شده حرم آقا علی ابن مسد رضا
کنار
حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو گیا تھا.
اونجا حالتی بهش دست میده، پرده از جلو چشمش میده،
وہاں پر ایک حالت اس کے لئے پیدا ہو گئی، پردے ہٹ گئے،
میگه اقسام صور حیوانی رو دیکھا.
یا اللہ، کہتا ترہ ترہ کے جانوروں کو وہاں دیکھا.
بعضی از این موجودات صورت چند تا حیوان رو داشتن، یعنی چند صورته بودن.
این موجودات میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ ان کے کئی چہرے تھے، ایک چہرہ ایک حیوان کا، ایک چہرہ کسی اور حیوان کا، ایک چہرہ کسی اور حیوان کا.
بتائیں ایک نفر چند صورت تھا؟
ایک انسان ہے لیکن کئی چہرے کئی صورتیں.
خب وحشت کرد شم تو نگاه کہ یا اللہ چه خبره
وحشت زدہ ہو گیا.
ببینید علی ابن مسدد چه میکشه، امام حسین چه میکشه، چرا درست نمیشه.
آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس زاویے سے کبھی سوچا ہے کہ جب یہ جانور امام رضا کے پاس جائے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ امام حسین کے پاس یہ جانور پہنچ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟
در حرم آقا علی ابن مسدد بودن، یہ سلمونی که ابن حسن رو اصلاح میکنه، اونجا داره مردم بعضی رو اصلاح میکنه، دید اون آدمه، اون آدمه.
یه کہتا ہے کہ امام رضا کے روزے سے باہر ایک نائی ہیں، وہ اصلاح لوگوں کے بالوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ انسان ہے.
وہ فقط آدم ہے.
همین چرا
همینجا نشونه بعضی هم میدن
اسی عالم می بی
بعد کیفیشو باز کرده این سلمونی، ماشینشو در آورده بود، صندلیشو گذاری داره که
وہاں دیکھا کہ ایک نائی ہیں اور اپنا بیگ کھولا اور کرسی رکھی اور
فقط همین آغاز که شکل آده هم شکل آدم خب آدم بوده خیلیه اب نداشته خیلی میگه با عجله خودم رو بهش رسوندم نکنه دست من در بره این کیه دیگه
کتاب که اتنه سارے جانوروں میں ایک انسان مجھے نظر آیا وہ بھی باہر
سلام کرتا
کہتا کہ بھاگ کے میں اس کے پاس گیا جلدی سے جاؤں کم از کم اسی انسان سے ملوں
سلام کرتا
سلام کیا
عرض ارادت کرتا
اور ان کے سامنے اپنے عقیدت مندی کا اظہار کیا اس سے کہا کہ میں تو حیرت زدہ ہوں کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں
این سلمونی یه خیلی تبسمی کرد گفت تعجب نکن
تعجب یه نایی تھوڑا سا مسکرایا اور مسکرایا بھی اسی لیے ہوگا کہ اس کو بھی پتا چل گیا
تعجب
کہا کہ تعجب نہ کرو
این آئینہ رو بگیر خودستان دیگی
اور اس کے بعد اس نے آئینہ دکھا دیا کہا اپنے آپ کو بھی دیکھو اس میں
آئینہ
چیزیں
خودم آپا مونا
یا اللہ کہتا آئینے میں دیکھا تو میں خود بھی ایک جانور تھا
میگه عصبانی شدہ آئینے رو سد اب زمین
کہتا غصہ آیا اور میں نے آئینے کو اٹھا کے زمین پہ مارا
سلمونی میں تو آقا برو خودتو اصلاح کن آئینے کے گناہ نداره
کہا اس نے بھائی نے کہا کہ جاؤ بھائی اپنے آپ کو سدھارو جو تم میں ہے وہی آئینہ دکھاتا ہے آئینے نے کیا گناہ کیا ہے
به تعبیر من دیوانه آینه شکستن خطاست خودتو بشکن
که کره میری تعبیر که مطابق ای بے صلاحیت انسان آینه کو توڑنا غلطی ہے پہلے اپنے نفس کو توڑو
حالا میخوام این مسائل یک خود باز بشه ها علی ابن ابراهیم قمی اون مرد جلیل القدر صاحب تفسیر قیم خودش در ابتدا سوره اسراء که بحث از معراج پیغمبر میکنه یه حدیث در صفحه‌ای شش ماه باید آدمش حرف زده
ہمارے ایک جلیل القدر مفسر گزرے ہیں علی ابن ابراہیم قمی ان کی ایک تفسیر ہے اور بعد میں لکھی جانے والی تفسیروں کے لیے وہ مصدر کی حیثیت رکھتی ہے اس تفسیر میں سورہ اسراء کے آغاز میں معراج پیغمبر کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے اور وہ حدیث 10 صفحات کی ہے اس حدیث کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث ایسی ہے کہ اس پر اگر کہا جائے بولا جائے تو 6 مہینے چاہیے 6 مہینے میں وہ
صفحہ راجع به معراج پیغمبر حضرت بحث خیلی
زیباست وہ حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے 10 صفحات میں معراج پیغمبر کا تذکرہ ہے
حدیث 10 صفحے خب
تو کہتے ہیں کہ واقعیت یہ ہے کہ ہم معارف سے کافی دور ہیں
من چند فقره از این حدیث رو خدمت نرم که مربوط به همین بحث ماست یعنی تجلی باطن
تجلی باطن ابھی اصل بحث ہاتھ سے نہ جائیں ہاں یعنی کہ ہماری بحث قیامت اور دنیا کے نظامات میں ہے اور آخرت میں دو چیزیں ہیں ایک تجلی باطن ہے اور ایک تجسم اعمال دونوں کو خلط نہیں کرنا چاہیے تو ہماری بحث تجلی باطن کے حوالے سے تو اس سے متعلق تجلی باطن سے متعلق جو فقرات اس حدیث میں ہیں ان کو میں نے نوٹ کیا ہے
رسول اکرم فرمود مختصرش بکنیم انشاءاللہ برسولی
ٹائم ختم ہو رہا ہے لہذا مختصر کر کے برسولی
شب معراج برخورد کردم به جماعتی که در جلوی آنها سفرهای پهن شده گوشتهای تمیز طیب طاهر و سفره دیگری گوشتهای خبیث غیر طیب کثیف گذاشتم
اینا گروه دیگری هست؟
نه همون دو تا سفره است مال عده
که من معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک دسترخوان بچھایا ہے، اس دسترخوان پہ بہت طیب اور طاہر اور پاکیزہ غذائیں ہیں، گوشت ہے، کباب ہے مثلا، اور ایک اور دسترخوان ہے اس پہ کثیف متعفن بدبودار غذائیں ہیں.
این جماعت عوض این که اون سفره ای که در او گوشت طیب و طاهر و آنچنانیست از او استفاده کنن، آمده با سراغ این دسترخوان.
یعنی که من اس جماعت کو وہاں دیکھا کہ اس پاکیزہ غذاؤں کے ہوتے ہوئے اسے چھوڑ کر بدبودار سڑی ہوئی غذاؤں کو کھا رہے ہیں.
میگه از جبریل سوال کردم، جبریل چرا این طرف نمیره، چرا اومده اینجا؟
پیغمبر اکرم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ میرے لیے حیرت آور ہے کہ یہ لوگ طیب و طاہر غذا کو چھوڑ کر بدبودار سڑی ہوئی غذاؤں کو کھا رہے ہیں.
چرا اینا در این کجایی هستن؟ کی هستن؟
یہ کون لوگ؟
چرا امت ہیں اینا؟
یہ کون لوگ ہیں؟ کس کی امت ہیں؟
امروز جماعتی از امت تو هستن.
جبرائیل نے کہا یہ تمہاری امت کا ایک گروہ ہے
کہ قضای حلال رو رہا کردن.
کہ انہوں نے حلال غذا کو چھوڑ دیا
و دنبال غذای حرام میرا
اور حرام غذا کے پیچھے ہیں.
چه خبر ہے؟ رسول خدا فرمود از اینها عبور کرد.
رسول اکرم نے فرمایا کہ ان سے میں گزر گیا.
به جماعتی رسیدیم که این جماعت لبه های بسیار کرفت نشن مثل لبه های شطور.
ایک اور جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ بہت بڑے بڑے ہونٹ ہیں، جیسے اونٹ کے ہونٹ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے بڑے بڑے ہونٹ ہیں.
و با این لبه های کرفت و درازی که داشتن از گوشت خودشون میکندند و تو دهان میداشتن.
میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے گوشت انہیں ہونٹوں کے ذریعے سے نوچ لیتے ہیں اور کھا رہے ہیں.
گفتم جبری اینم بزا دمت من بزا ایب جویانی از امت تو هست.
فرمایا کہ جی یہ بھی تمہاری امت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ دوسروں میں کیڑے نکالیں،
با زبانشان
دوسروں کے عیوب کو بیان کریں،
عیوب ظاہر و باطن مردم رو ورمرا میکردن،
اور دوسروں کے عیوب کو جمع کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں.
دیدم از اینها عبور کردیم، زود بگذاریم. به جماعتی رسیدن که سرهای اینها رو با سنگ سر و صورتشون رو میکوبیدن، نه میکردن دیگران.
کہ میں یہاں سے گزرا ایک اور گروہ کے پاس سے، وہ دوسرا گروہ وہ تھا کہ ان کے سر اور ان کے سر پر اور ان کی شکلوں پر کوئی پتھروں سے مار رہے تھے.
جبرائیل سے اینا کسا ہے کہ نماز عشاء رو ترک
کیا. تو یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز عشاء کو ترک کرتے ہیں.
گروہ دیگر رو رسیدیم بهشون،
ایک اور گروہ کے پاس
آتش میخوردند، از جای دیگرشون آتش زبانه میگیرید.
ایک اور گروہ کو دیکھا کہ وہ آگ کھا رہے تھے اور اس کے شعلے کسی اور جگہ سے نکل رہے تھے.
یہ چکم جب اینا کیا آسن؟
پھر ان کے بارے میں پوچھا یہ کون ہیں؟
اینا کسان ہیں کہ اموال یتیمان را به ظلم میخوردن.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کے مال کو ظلمن کھا رہے تھے.
به گروهی رسیدیم که شکمهای بزرگ داشتن. در قرآن هست، من نمیخوام متعرض این چیز بشم
که یه چیزیں ان کے اشارے قرآن میں بھی ہیں، لیکن ان کو ہم ابھی چونکہ ٹائم نہیں ہے لہٰذا جلدی ادھر آ رہے ہیں. کہ ایک اور گروہ کو دیکھا کہ ان کے بہت بڑے بڑے پیٹ تھے
کہ نمیشہ از زمین بلند بشے،
اتنی بڑی توندے ہیں کہ وہ زمین سے اٹھ نہیں سکتے ہیں.
گوھر مینا کیا؟
یہ
رباخاران ہیں،
یہ رباخار لوگ ہیں.
به زنانی رسیدیم که آویزان کرده بودن از سینه هایشون اونها رو.
کہ میں نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا کہ ان کو ان کے سینے کے ذریعے سے ان کو آویزان کیا گیا تھا.
گفتم اینا کیا؟ گفت اینا کسانی هستن که شوهرشان مرده، اموالی برای یتامها داشته، رفتن شوهر کردن، بچه های دیگری حق اون بچه ها رو ندادن و اون اول رو خرج بچه های این زن.
یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے جنہوں نے پہلے شادیاں کی ان کے بچے پیدا ہوئے اور شوہر ان کا مر گیا اور ان کے شوہر کے مال کو اس نے دوسری شادی کر کے اس دوسری شادی سے پیدا ہونے والے بچوں پر خرچ کیا. تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا دنیا میں اس کی واقعیت تھی جو پیغمبر نے وہاں پر دیکھی.
چشم پیغمبری میں ماں
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
اون عالم همه اینها دیده میشه.
تو اگر چشم واقع بین ہو پیغمبر کی طرح علی کی طرح تو انہیں اس دنیا میں بھی یہ واقعیتیں نظر آتی ہیں, لیکن اگر چشم واقع بین نہ ہو تو قیامت کے دن ہمارے آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور پھر ہماری بینائی تیز ہوگی اور واقعیات کو ہم دیکھیں گے, واقع ہمارے لیے تو متجلی ہوگا.
تجلی باطن انشاءاللہ خواہیم رسید به مباحث دیگه, وقت نیست وگرنه من مثلا تمام کنم
ٹائم پھر پلک جھپکنے کی حد تک ختم ہو گیا. ڈیڑھ گھنٹہ ایسا لگا کہ جیسے 10-15 منٹ.
خدا انشاءاللہ وقت ہمان مو بخیر کنم. انشاءاللہ باطن ما در قیامت ایک باطن انسانی باشه.